السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر بائیڈن آج عالمی سطح پر پہلی مرتبہ عالمی لیڈروں سے بات کریں گے. وہ گروپ آف 7 کے اجلاس میں عالمی لیڈروں کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ڈرامائی تشکیل نو کے نکات سے آگاہ کریں گے. جی 7 کی ورچوئل میٹنگ میں آج جمعے کے روز وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کریں گے. توقع ہے کہ بائیڈن روس اور چین کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس بات پر زور دیں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے اس نیوکلیئر معاہدے میں واپس شامل ہونے کے لیے تیار ہے جس سے سابق صدر ٹرمپ نے امریکہ کو الگ کر لیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کا عندیہ دیا ہے، جس سے امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ سن 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے میں واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. امریکہ کے قائم مقام سفیر ریچرڈ ملز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط روانہ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 19 ستمبر کو ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے اقدام کو واپس لیا جا رہا ہے. ٹرمپ کے اس اقدام کو سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ٹرمپ سن 2018 میں اس جوہری معاہدے سے الگ ہو چکے تھے، لہذا پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، چین اور ایران کی شمولیت سے طے ہونے والے اصل معاہدے کے اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کی دعوت کو قبول کرے گا. سلامتی کونسل کے 15 ارکان کی اکثریت نے سابق صدر ٹرمپ کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا کیونکہ امریکہ اس معاہدے سے نکلنے کے بعد اس کا حصہ نہیں رہا تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بھی کہا تھا کہ اقوام متحدہ ایران پر دوبارہ عائد پابندیاں عائد کرنے کی حمایت نہیں کرے گا. واشنگٹن میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان پہلی بار ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں گہرے تعلقات ہونے کے باوجود جو بائیڈن کا صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے لگ بھگ ایک ماہ بعد وزیر اعظم نتنیاہو سے رابطہ ہوا ہے. بات چیت کا سلسلہ ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف عسکریت پسندوں کے حملے جاری ہیں. تحصیل لدہ کے علاقے وچہ خوڑ میں فرنٹیئر کور کی ایک چوکی پر جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں 5 اہلکار موت کا شکار ہوئے اور 1 زخمی ہوا. رواں ماہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں اب تک 15 اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 16 زخمی ہوئے ہیں. وانا میں سوموار کے صبح سے نافذ کرفیو اٹھا دیا گیا ہے. افغانستان سے ملحقہ ایک اور قبائلی ضلع باجوڑ میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک صحافی نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت عدالت نے ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو موت کی سزا دینے پر پابندی عائد کر دی ہے. جنیوا سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عالمی تنظیم کے ماہرین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کو سراہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو سزائے موت دینے سے انصاف کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. جمعرات کے روز نیٹو کے وزرائے دفاع نے امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال کے معاہدے میں طے کی گئی افغانستان سے 1 مئی تک فوجیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن پر عمل سے انکار کرتے ہوئے 2 روزہ ورچوئل اجلاس ختم کر دیا. برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے ایک مشترکہ اجلاس کے بعد سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے مکمل انخلا کے حوالے سے وہ کسی حد تمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں. اس اجلاس کو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے موجود رہنے کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا. افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابولوف ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان امن عمل کے حوالے سے مشاورت کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج عالمی سطح پر پہلی مرتبہ عالمی لیڈروں سے بات کر رہے ہیں. وہ گروپ آف سیون کے اجلاس میں عالمی لیڈروں کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ڈرامائی تشکیل نو کے نکات سے آگاہ کریں گے. اگرچہ انہیں کئی بین الاقوامی چیلنجوں کا سامنا ہے, جی سیون کی ورچوئل میٹنگ میں جمعے کی صبح اور کچھ دیر کے بعد وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. توقع ہے کہ بائیڈن روس اور چین کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر زور دیں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ 2015 کے اس نیوکلیئر معاہدے میں واپس سونے کے لیے تیار ہے جس سے سابق صدر ٹرمپ نے امریکہ کو الگ کیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایران اور عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپسی کے بارے میں گفتگو کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہے, اور دونوں ملک سال 2015 میں ہونے والے اس معاہدے کی طرف لوٹ جائیں گے جس کا مقصد تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے دور رکھنا تھا. امریکہ اس معاہدے کی بحالی چاہتا ہے جس سے وہ خود تقریباً 3 سال پہلے دستبردار ہوا تھا. ویب ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
یہ پیش رفت امریکی انتظامیہ میں تبدیلی کی عکاس ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن صدر جو بائیڈن کے اس موقف کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اگر تہران معاہدے کی مکمل تعمیل کرتا ہے تو امریکہ باضابطہ طور پر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے موسوم معاہدے کی طرف لوٹ سکتا ہے. ایران نے بھی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے برطانیہ, فرانس, جرمنی, E3 سے معروف اس گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے ویڈیو خطاب پر پراطمینان انداز میں رد عمل دیا ہے. چار ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران جے سی پی او اے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا, اور وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے. ایران نے سال 2019 میں اس معاہدے کے خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی جب امریکہ کے سابق صدر نے اس سے 1 سال قبل واشنگٹن کو معاہدے سے الگ کر لیا تھا اور ایران پر پابندی عائد کر دی تھی. ایران کی طرف سے خلاف ورزیوں میں حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے. ایک امریکی عہدیدار نے خبرساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ واشنگٹن یورپی یونین کی طرف سے برطانیہ, چین, فرانس, جرمنی, روس اور امریکہ جیسی ان 6 طاقتوں کے درمیان مذاکرات ایسی کسی بھی دعوت کا مثبت جواب دے گا جنہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کے مذاکرات میں حصہ لیا تھا. چار ملکی مشترکہ بیان کا جواب دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اس معاملے میں پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا چاہیے. اپنے ایک ٹویٹ میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ظاہری شائستگی دکھانے اور تمام تر ذمہ داری ایران پر ڈالنے کے بجائے E3 اور یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں اور ایران کے خلاف ٹرمپ لیگیسی کا خاتمہ کریں. جواد ظریف نے معاہدے کی بحالی کے لیے سے قبل واشنگٹن اور دیگر فریقوں کے ساتھ بات چیت پر آمادگی کا اشارہ دیا تھا. امریکی عہدیدار نے بھی اشارہ دیا تھا کہ اس بارے میں آگے بڑھنے کا راستہ نکالا جا سکتا ہے جو تعطل کے خاتمے اور معاہدے کی طرف جانے کے لیے پل کا کردار ادا کرے گا. ان کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے اگر امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں میں نرمی کر دے یا ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر لے. ایک فرانسیسی سفارتی ذریعے نے بتایا ہے کہ واشنگٹن کی حکمت عملی میں تبدیلی ایران کے لیے ایک نیا موقع پیدا کر رہی ہے, لیکن آگے کا راستہ رکاوٹوں سے بھرپور ہے. تہران نے بائیڈن انتظامیہ کے لیے آئندہ ہفتے کے لیے مہلت دے رکھی ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں ہٹا دے, بصورت دیگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی میں بڑا قدم اٹھائے گا اور اقوام متحدہ کے جوہری امور کے نگران ادارے کی مختصر نوٹس پر انسپیکشن پر پابندی لگا دے گا. برطانیہ, فرانس, جرمنی اور امریکہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام سے گریز کرے. ان ممالک نے ایران کی جانب سے 20% تک یورینیم کی افزودگی اور یورینیم میٹل تیار کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. یورینیم کی بڑی سطح پر افزودگی اور خام ایندھن کی صفائی جوہری بم بنانے کی جانب ایک ممکنہ راستہ ہوتا ہے. اگرچہ ایران ایک مدت سے کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف توانائی کی ضروریات کے لیے ہے. امریکی عہدیداروں نے ایران کے لیے کچھ مصالحانہ اشارے دیے ہیں, جیسا کہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفارتکاروں پر نقل و حرکت کی پابندیوں کو نرم کرنا. ٹرمپ انتظامیہ نے 2019 میں سفارتی عملے پر جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ ان کو نیو یارک کے ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر دیتی تھیں.
بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کا عندیہ دیا ہے، جس سے امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے میں واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام سفیر رچرڈ ملز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط روانہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 19 ستمبر کو ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے اقدام کو واپس لیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اس اقدام کو سلامتی کونسل کے رکن ملکوں نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نظر انداز کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹرمپ 2018 میں اس جوہری معاہدے سے الگ ہو چکے تھے، لہٰذا پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کا قانونی جواز نہیں تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ طے ہونے والے جوہری معاہدے میں واپسی کا خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، چین اور ایران کی شمولیت سے طے ہونے والے اصل معاہدے کے اجلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے بھی کہا تھا کہ اقوام متحدہ ایران پر دوبارہ عائد پابندیاں عائد کرنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں غیر یقینی صورتحال موجود ہے کہ ایران پر پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے ساتھ معاہدے میں شامل شک سنیپ بیک کو متحرک کیا تھا یا نہیں۔ واشنگٹن میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان پہلی بار ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل میں گہرے تعلقات ہونے کے باوجود جو بائیڈن کا صدارتی عہدہ سنبھالنے کے لگ بھگ ایک ماہ بعد وزیر اعظم نتنیاہو سے رابطہ ہوا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ٹیلی فون پر ہونے والے گفتگو کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے نتنیاہو کی تصویر جاری کی گئی، جس میں وہ مسکرا رہے ہیں۔ اس تصویر کے ساتھ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں انتہائی دوستانہ ماحول میں گرم جوشی سے گفتگو ہوئی۔ اس بات چیت کا سلسلہ ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن نے اوول آفس میں مزدور رہنماؤں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں کہا کہ ہماری گفتگو اچھی ہوئی ہے۔ نتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کی گفتگو میں ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے درپیش خطرے، کرونا وائرس کے انسداد کی کوششوں اور اسرائیل کے عرب ممالک سے تعلقات میں وسعت کے امکانات بھی زیر بحث آئے۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے ذاتی طور پر اسرائیل کی سیکیورٹی اور اس سے تعلقات کو وسعت دینے کے ارادے، جبکہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران کے معاملے پر بھی گفتگو کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدوں کی بھی حمایت کی ہے، جبکہ جو بائیڈن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن سمیت خطے میں امن کے اقدامات کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے موصول ہونے والی رپورٹیں۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر مدارس کے معاملات کو دیکھنے والی تنظیم وفاق المدارس کی مجلس شورا نے اعلان کیا ہے کہ وقف املاک سے متعلق ترمیمی قوانین مدارس کی آزادی کے خلاف ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے کہنے پر ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے بعد مدارس کو فنڈز دینے والوں پر سختی ہو جائے گی، جو ان کو چلانے کی راہ میں مشکلات کا باعث بنے گا، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ملکی مفاد میں یہ قانون سازی ضروری ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
پاکستان میں وفاق المدارس نے حکومت سے وقف املاک ایکٹ میں ترمیم کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقف املاک ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم مساجد اور مدارس کی آزادی کو پامال کر رہی ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر مدارس اور مساجد کی آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اگر حکومت نے ایکٹ میں نئی ترمیم کو واپس نہیں لیا تو تحریک کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیں گے۔ پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے نئے قوانین کے مطابق مدارس اور مساجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذرائع آمدن اور چندہ دینے والوں کی شناخت ظاہر کریں۔ وفاق المدارس کا کہنا ہے کہ مدارس کے عطیہ دہندگان سے پوچھ گچھ نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ان کو ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ وفاق المدارس کا کہنا ہے کہ مدارس کے اخراجات کی تفصیلات دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بینکوں میں اکاؤنٹس نہیں کھولے جا سکتے۔ اس بارے میں وفاق المدارس کے مولانا عبد المجید ہزاروی کہتے ہیں کہ اس قانون سازی کا مقصد ہے کہ لوگوں کو مدرسوں کی امداد سے روکا جائے۔
جب لوگ مدارس کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے تو مدارس خود بخود بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ مدارس کا تو اپنا کوئی ذریعہ آمدن اور ذریعہ معاش نہیں۔
نئی قانون سازی کے بعد حکومت کی طرف سے تعینات کردہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس پہلے تمام امدادی رقم دینے والوں کو رجسٹریشن کروانا ہوگی اور اس کے بعد فنڈز جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ حکومتی اہلکار کسی بھی وقت مدارس کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہ قانون اسلام آباد کے لیے ہے، لیکن اس کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ مفتی گلزار نعیمی کہتے ہیں کہ حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا چاہیے۔
مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈائیلاگ کر کے اور اس کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ یہ اس ملک میں ظاہر ہے کہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ ریاست کی ہے، تو ریاست کو جو ہے وہ اپنے ان عام لوگوں کو اعتماد میں لے کر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔
اس قانون سازی کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وقف املاک ایکٹ 2020 کے قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس قانون کی منسوخی کا باقاعدہ نوٹس سینیٹ سیکرٹریٹ میں جمع کرا دیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون مساجد، دینی مدارس اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے قائم دیگر اداروں پر غیر ضروری قواعد و ضوابط لاگو کر کے ان اداروں کے لیے املاک وقف کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، کیونکہ سراسر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کے بھی منافی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے مساجد و مدارس کو دیے گئے فنڈز کی جانچ پڑتال کے لیے یہ قانون سازی ضروری تھی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت عدالت نے ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو موت کی سزا دینے پر پابندی عائد کی ہے۔ جنیوا سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عالمی تنظیم کے ماہرین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کو سراہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو سزائے موت دینے سے انصاف کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10 فروری کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اگر میڈیکل بورڈ اس بات کی توثیق کر دے کہ ملزم اپنے خلاف سزائے موت کے جواز کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اسے ایسی سزا نہ دی جائے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے افراد کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکام سے کہا کہ رحم کی اپیلیں سنتے وقت ملزموں کی ذہنی حالت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے مطابق اپنے قوانین میں تبدیلی کریں اور جیل کے مینول کو بھی تبدیل کیا جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا ہے کہ پیشہ ورانہ افراد پر مشتمل میڈیکل بورڈز قائم کر دیے جائیں اور انصاف کے نظام سے وابستہ ماہرین کو اس سلسلے میں ٹریننگ کے ذریعے تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف عسکریت پسندوں کے حملے جاری ہیں۔ تحصیل لدہ کے علاقے وچاخوڑ میں فرنٹیئر کور کی ایک چوکی پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں 5 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ عسکریت پسندوں کے حملوں میں اس ماہ اب تک 15 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہوئے۔ وانا میں سوموار کی صبح سے نافذ کرفیو اٹھا دیا گیا۔ افغانستان سے ملحق ایک اور قبائلی ضلع باجوڑ میں تشدد کے واقعے میں ایک صحافی نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کی دہشت گردانہ کاروائیاں جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں نے تحصیل لدہ کے علاقے وچا خوڑ میں فرنٹیئر کور کے ایک چوکی پر حملہ کر کے 5 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے اس حملے میں سیکورٹی فورسز کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، جنہیں مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے صحافی اوردین محسود نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ تو گزشتہ رات بعض نامعلوم شر پسندوں نے لدہ سب ڈویژن کے علاقہ وچاخوڑا میں ایف سی چیک پوسٹ پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 ایف سی جوان شہید ہو گئے ہیں اور 1 زخمی ہوا ہے۔ اور یہ واقعات گزشتہ کچھ دنوں سے تسلسل سے جاری ہے.
اس حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے حکام کے بقول جوابی کارروائی بھی کی ہے, مگر ابھی تک جوابی کارروائی کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کیے گئے ہیں. کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, مگر حکام اور مقامی قبائل اسے دہشت گردوں کی کارروائی قرار دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی شہر وانا میں سیکورٹی فورسز کے ایک قافلے پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کر کے 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد کو ہلاک کیا تھا. اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے اتوار کی رات اعلان کر کے سوموار کے روز سے کرفیو نافذ کر دی تھی. جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر خالد اقبال نے جمعے کے روز قبائلی رہنماؤں کی موجودگی میں کرفیو کے اٹھانے کا اعلان کیا. ڈپٹی کمشنر کے اعلان سے قبل صحافی وردین محسود کے بقول مقامی قبائلیوں نے کرفیو کے مسلسل نفاذ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا.
وانا میں آج اہل صوبہ سیاسی اتحاد کے ہزاروں جوانوں نے وانا بازار میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس کرفیو کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ان کا کہنا تھا کہ مطلب سیکورٹی لحاظ سے جو بھی اس طرح واقعات رونما ہوتے ہیں تو حکومت کو چاہیے اور ان کے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف بلا کسی خوف و خطر کے کام کریں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, لیکن اس کی سزا بے گناہ عام قبائلوں کو نہ دی جائیں اور ان کے کاروبار مراکز کو نہ بند کیے جائیں.
جنوبی اور شمالی وزیرستان میں روا ماہ دہشت گردوں کے حملوں میں اب تک سیکورٹی فورسز کی 15 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہوئی ہے. ادھر افغانستان سے ملحقہ ایک اور قبائلی ضلع باجوڑ میں بھی تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. ایک مقامی صحافی صفت اللہ صفت کو مرکزی انتظامی قصبے خار میں نامعلوم افراد نے ان پر جمعرات کی رات فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا ہے. صفت اللہ کو پشاور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں پر ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں حال ہی میں بٹ کوائن کے ذریعے دھوکہ دہی کا کیس سامنے آیا. پولیس کے مطابق سرمایہ کاری کے لیے آنے والے 2 غیر ملکی باشندوں کو بٹ کوائن کے ذریعے بھاری تاوان دینا پڑا. دونوں غیر ملکیوں کا تعلق جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے بتایا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں بٹ کوائن سے متعلق قوانین موجود نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیس اس کیس کو سلجھا پائے گی؟ آئیے سنتے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیلات.
دونوں غیر ملکی باشندوں کے ساتھ ہونے والے دھوکے کا مقدمہ لاہور کے تھانہ ریس کورٹ میں درج کیا گیا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی باشندوں سے 1.5 کروڑ مالیت کے بٹ کوائن تاوان وصول کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق میکرون ماریہ سپاری اور سٹیفن نامی سوئس اور جرمن شہری رواما 10 فروری کو لاہور آئے. دونوں غیر ملکیوں کو رانا عرفان نامی شخص نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بلایا تھا, جنہیں سیر کرانے کی خاطر ویرانے میں لے جا کر ڈرا کر مبینہ طور پر رقم وصول کی گئی ہے. ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے 6300 یورو اور 1.8 بٹ کوائن, جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1.47 کروڑ روپے رقم بنتی ہے, کسی دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرائے ہیں. سی سی پی او لاہور کے ترجمان انسپیکٹر رانا عارف نے کیس سے متعلق بتایا کہ ریس کورس پولیس نے واردات کا مقدمہ اسلام آباد کے رہائشی عطا النور ثاقب کی مدعیت میں درج کیا ہے, جس میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن سے تفتیش جاری ہے. اطلاعات کے مطابق دونوں غیر ملکی باشندوں کا پاکستان میں میزبان شخص عرفان محمود جرمنی میں ان سے مل چکا تھا. وائس آف امریکہ نے کیس کے مدعی اسلام آباد کے رہائشی عطا النور ثاقب سے رابطہ کیا, لیکن انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا. پاکستان میں عام طور پر آن لائن دھوکہ دہی کے کیسوں کی تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کرتی ہے, جس کے لیے قوانین بھی موجود ہیں. ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے مطابق ان میں سائبر کرائمز کا تو ذکر ہے اور قوانین بھی موجود ہیں, لیکن قوانین میں بٹ کوائن کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر اور برین ٹیلی کمیونیکیشن کے سربراہ باسط علوی سمجھتے ہیں کہ بٹ کوائن کرنسی ہی انکرپٹڈ کرنسی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے برین ٹیلی کمیونیکیشن کے سربراہ باسط علوی نے کہا کہ بٹ کوائن کے ذریعے دنیا کے چند ملکوں میں لین دین تو ہو رہا ہے, لیکن اس کی اونرشپ تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.
فلوٹنگ ٹائپ کا ایک کرنسی ہے جو کہ پروبیبلی مجھے لگتا ہے کہ اس پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کے لیے. یہ وہ بارڈر لیس ٹائپ چیز ہے, اس کی کوئی باؤنڈری تو ہے نہیں.
پولیس حکام کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بٹ کوائن سے تاوان کی رقم وصولی یا دھوکہ دہی کا یہ پہلا کیس ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں صارفین کے آن لائن حقوق پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک سال کے دوران لوگوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی شکایات میں 70% اضافہ دیکھا گیا، جن میں بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ ان افراد کو عام طور پر ہراساں کرنے اور بلیک میلنگ کی شکایات رہیں، جن کے لیے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مختلف ایپلیکیشن سے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں ذاتی آن لائن ڈیٹا کی حفاظت کے لیے فی الحال کوئی قوانین موجود نہیں، تاہم حکومت کی جانب سے اس بارے میں ایک مجوزہ بل پر بحث جاری ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو آن لائن ہراساں کیے جانے کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں صارفین کے ڈیجیٹل حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق فاؤنڈیشن کے سائبر ہراسگی کے خلاف ہیلپ لائن کو گزشتہ سال کے مقابلے میں 70% زائد شکایات موصول ہوئیں۔ ان میں سے زیادہ تر کیسز بلیک میلنگ اور بھتہ خوری سے متعلق تھیں، جو کل واقعات کا 33% بنتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں فرد کی ذاتی معلومات، تصاویر یا نفسیاتی جوڑ توڑ کا استعمال کیا گیا۔ 23% شکایات کا تعلق بلیک میلنگ سے بھی بتایا جاتا ہے، جن میں لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے فرد کی معلومات کو استعمال کیا گیا۔ فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر پالیسی اور ریسرچ شمائلہ سید کا کہنا ہے کہ عام طور پر ان شکایات کی حامل خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تاہم اس بار ان شکایات میں 34% شکایات مردوں کی جانب سے بھی درج کرائی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بعض انفرادی اقدامات سے لے کر اجتماعی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔
چیزیں جو ہے آئی تھنک جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اسٹرانگ پاسورڈ رکھنا، اپنے کسی بھی پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ ونریبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بیسک سیکورٹی کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت کم ہے ہمارے ملک میں، ویسے ہی ڈیجیٹل لٹریسی کی اویئرنیس اتنی کم ہے۔
رپورٹ میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک میں حتی عزت کے قوانین کو تبدیل کیا جائے تاکہ یہ قوانین کسی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہوں۔ جمائل سید کے مطابق اس کی سفارش اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل نے بھی کر رکھی ہے۔
ڈیفینیشن کو کرمنلائز نہیں ہونا چاہیے، اس کی سرٹن ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، بٹ جب وہ کرمنلائز کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے سائلنس کرنے کے لیے۔
اس وقت پاکستان میں ذاتی آن لائن ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے کوئی مخصوص قوانین موجود نہیں، تاہم پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مئی 2020 میں ڈیٹا پروٹیکشن بل کا ایک مسودہ جاری کیا تھا، جس کے تحت ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ماہرین نے جہاں بل کی خصوصیات پر تعریف کی ہے، وہیں ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی کو آزاد اور خود مختار ہونے کے بجائے وفاقی حکومت کے ماتحت کام کرنے پر اعتراض بھی کیا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ بل کو کب قانون کی شکل دی جائے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان کی مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ اور افغان عسکری کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی احمد ولی مسعود نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحا میں جاری افغان عمل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک تمام افغان قومیتوں کو افغان امن عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان کے بقول امن کے عمل میں کسی پیش رفت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جمعے کے روز اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد ولی مسعود نے کہا کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی فوجوں کا انخلا ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تاکہ افغان عمل کسی طور بھی متاثر نہ ہو۔ ولی مسعود ایک افغان وفد کے ہمراہ اسلام آباد کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں افغان امن عمل اور پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے سابق سفارتکار اور مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ احمد ولی مسعود نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابتدا ہی سے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری امن عمل کے بارے میں کوئی زیادہ پر امید نہیں تھے، کیونکہ ان کے بقول یہ ایک جامع امن عمل نہیں ہے۔
So therefore I was not very optimistic about that one because when you really talk about the peace
mutual... ولی مسعود کے بقول اس لیے وہ افغان امن عمل کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہے۔ ان کے بقول جب ہم افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے بقول تمام افغان لوگوں کا اس بارے میں اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، لیکن ان کے بقول ابھی ایسا کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ ولی مسعود کے بقول اگرچہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، لیکن ان کے بقول افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری امن عمل میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ان کے بقول اگر افغانستان میں واقعی امن قائم کرنا ہے تو ان کے بقول اس کے لیے ہمیں ایک جامع امن عمل کو وضع کرنا ہوگا۔ ولی مسعود نے مزید کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے ایک ایسا میکانزم وضع کرنا ہوگا جس میں تمام افغان قومیتوں کے نمائندے شامل ہوں۔ افغان رہنما احمد ولی مسعود ایک ایسے وقت پاکستان کے دورے پر ہیں جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جاری امن عمل تعطل کا شکار ہے، جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری 2020 میں طے پانے والے معاہدے کا ایک ایسے وقت جائزہ لے رہی ہے جب اس معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا مشروط انخلاء 1 مئی کو مکمل ہونا ہے۔ لیکن ولی مسعود نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلاء ذمہ دارانہ ہو تاکہ افغانستان میں جاری امن عمل متاثر نہ ہو۔ یاد رہے ولی مسعود ایک افغان وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور افغان امن عمل اور پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ولی مسعود نے کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
We hope that they keep pressurizing and persuading the Taliban to go for the peace.
ولی مسعود کے بقول ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو امن کے لیے قائل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ ان کے بقول طالبان کو اس بات پر قائل کرنا ضروری ہے کہ افغانستان میں امن کسی فوجی کامیابی سے قائم نہیں ہو سکتا۔ ان کے بقول شاید طالبان جنگ کے میدان میں کامیاب ہو جائیں لیکن اس کے نتیجے میں ان کے بقول افغانستان میں امن نہیں آئے گا۔ دوسری جانب افغانستان سے متعلق روس کے نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے کے دوران روسی سفارتکار کابلوف پاکستانی وزیر خارجہ اور دیگر پاکستانی عہدیداروں سے افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور برسلز میں نیٹو کے وزراء دفاع کے ایک مشاورتی اجلاس کے بعد سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے مکمل انخلاء کے حوالے سے کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ اس اجلاس کو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے موجود رہنے کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا۔ گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہونے والے امن معاہدے کے تحت امریکہ اور اتحادی ملکوں کی افواج نے 30 اپریل تک افغانستان سے تمام فوجیوں کے انخلاء پر اتفاق کیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تاخیر کی صورت میں طالبان اتحادی افواج پر اپنے حملے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ ایک سال کے دوران طالبان کی جانب سے شدت پسندی کی کارروائیوں میں اضافے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ امریکہ کی لامار یونیورسٹی میں شعبہ صحافت سے منسلک اور امریکی امور کے ماہر پروفیسر اویس سلیم کا کہنا ہے کہ نیٹو اگرچہ مختلف ممالک کا اتحاد ہے لیکن اس اتحاد میں امریکہ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد تنظیموں خصوصاً القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط مکمل طور پر ختم کر دے۔ اویس سلیم کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بھی اس مسئلے کے سیاسی حل پر ہی زور دے گی کیونکہ اگر فوجی حل نکلنا ہوتا تو 19 سالوں میں نکل چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی معیشت پر افغانستان، عراق اور شام میں جاری عملیات کا خاطر خواہ اثر پڑا ہے۔
صرف افغانستان میں ہر سال تقریباً $10 ارب سے زیادہ امریکہ خرچ کر رہا ہے، اور اگر آپ اس میں عراق اور سیریا کی جنگیں بھی شامل کر لیں تو $1.5 ارب سے زیادہ پچھلے 19 سال میں امریکہ خرچ کر چکا ہے، اور اس کے اثرات امریکی اکانومی پر نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اکانومی اور فوجوں کا وڈرال جو ہے وہ اب امریکہ میں ایک الیکشن کیمپین کا حصہ بن گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عموماً معاہدوں میں کچھ لو اور کچھ دو کے تناظر میں بات ہوتی ہے، لیکن طالبان کے ساتھ معاہدے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طالبان کے ساتھ بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر اور مصنف احمد رشید نے بتایا کہ طالبان نے امن معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے اور پرتشدد کا روائیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، اور وہ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے امن کی طرف، اور کوئی موقف نہیں اٹھایا ہے امن کی طرف، تو پھر میرے خیال میں نیٹو مجبور ہے۔ اس کی خطرہ یہ ہے کہ کابل حکومت جو ہے وہ بہت پیچیدہ صورتحال میں ہے، اور اگر امریکن ایک مہینے کے اندر اندر یا ڈیڑھ مہینے کے اندر چلی جائے تو شاید حکومت بھی گر جائے اور طالبان قبضہ کر لے, اور یہ تو کوئی نہیں جا رہا ہے.
کابل میں مقیم سینئر افغان صحافی عصمت قانع کا کہنا ہے کہ اس وقت بین الافغان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں, اور ایسے میں تیسری قوتیں افغانستان کے امن و امان خراب کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. یاد رہے کہ اس وقت افغانستان میں نیٹو رکن ممالک کے تقریباً 10,000 فوجی تعینات ہیں, اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک افغانستان سے نیٹو کے فوجیوں کا انخلاء نہیں ہوتا تو شاید وہ طالبان کے حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے نیٹو کے وزرائے دفاع کی طرف سے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی مؤخر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کی طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے, پر امن بات چیت کے ذریعے افغان تنازع کے سیاسی تصفیے اور افغان عوام پر پرتشدد حملوں کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان میں موجود صورت حال کے تحت غیر ملکی فوجوں کی واپسی کو مشروط کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے پہلے افغان حکومت نے نیٹو ملکوں کے وزرائے دفاع کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ نیٹو افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت نیٹو کے فیصلے کو سراہتی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کی تربیت, انہیں فوجی ساز و سامان کی فراہمی اور مشاورت جاری رکھے گا, اور غیر ملکی فوجوں کی واپسی میں کسی اجلت سے گریز کرے گا. نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور نیٹو مشترکہ خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپ طالبان کے ساتھ قریبی رابطے رکھے ہوئے ہیں, جو دونوں فریقوں کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے. بھارت کی ریاست اتر پردیش کے امروہہ ضلع کی رہائشی شبنم نامی ایک 36 سالہ خاتون کو اجتماعی قتل کے ایک معاملے میں پھانسی دی جانے والی ہے. متھرا کی جیل انتظامیہ کو ڈیتھ وارنٹ یا پروانہ موت کا انتظار ہے. اگر اسے پھانسی دی گئی تو آزاد بھارت میں کسی خاتون کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا. شبنم اس وقت بریلی کی جیل میں قید ہے. متھرا کی جیل ایک ایسی واحد جیل ہے جہاں خواتین کو پھانسی دینے کا انتظام ہے. یہ پھانسی گھر 150 سال قبل بنایا گیا تھا. شبنم نے 14-15 اپریل 2008 کی درمیانی شب میں ایک شخص سلیم کی مدد سے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں تعلق تھا, اپنے گھر کے 7 افراد کا قتل کیا تھا. وہ انگریزی اور جغرافیہ میں پوسٹ گریجویٹ ہے اور ایک سکول میں ٹیچر تھی. پہلے نچلی عدالت میں کیس چلا جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی. بعد ازاں نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ سزا برقرار رہی. اس نے ستمبر 2015 میں ریاستی گورنر رام نائک کے سامنے رحم کی اپیل کی, لیکن انہوں نے اس کی اپیل کو مسترد کر دیا, جس کے بعد اگست 2016 میں اس وقت کے صدر پرنب مکھرجی نے بھی اس اپیل کو ٹھکرا دیا. متھرا جیل میں شبنم کو پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. نربھیا کے قاتلوں کو پھانسی دینے والے جلاد پون نے متھرا جیل جا کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے. بھارت میں ابھی تک سزائے موت پانے والی خواتین کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا جاتا رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوگا کہ پھانسی کی سزا پر عمل کیا جائے گا. 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارت میں 12 خواتین سزائے موت کی منتظر ہیں, اور سب کا تعلق پسماندہ برادریوں سے ہے. بھارت کی حکومت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے اس حالیہ بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ سال مئی میں متعارف کرائے گئے نئے قانون اقامت سے علاقے میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے. جمعرات کو جنیوا میں دیے گئے ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اقلیتوں کے امور کے خصوصی نمائندے فرنانڈو ڈی درنیس اور مذہب اور عقیدے کی آزادی پر ان کے ہم منصب احمد شہید نے یہ بھی کہا کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر اور بغیر کسی صلاح مشورے کے جموں اور کشمیر کی خصوصی آئینی خود مختاری کو ختم کیا تھا, اور پھر علاقے میں ایسے قوانین نافذ کیے جو مقامی لوگوں کو حاصل تحفظ کو ختم کرتے ہیں. جس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کے آزاد ماہرین کی معروضیت اور غیر جانبداری پر سوال اٹھایا, اور کہا کہ ان کا ترجمان کے بقول غلط مفروضات پر مبنی بیان قابل مذمت ہے. اسی دوران جمعے کے روز بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں ایک مسلح شخص نے 2 پولیس اہلکاروں کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. اس سے پہلے جنوبی ضلع شوپیاں اور وسطی ضلع بڈگام میں پیش آنے والی جھڑپوں میں 3 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک اسپیشل پولیس افسر ہلاک ہو گئے تھے, اور ایک پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی بھی ہوا. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ یو این ہیومن رائٹس کونسل کے آزاد ماہرین نے 10 فروری کو بھارتی حکومت کو بھیجے گئے اپنے سوال نامے کے جواب کا انتظار کیے بغیر ترجمان کے بقول غلط مفروضات پر مبنی یہ بیان جان بوجھ کر ایک ایسے وقت دیا ہے جب نئی دہلی میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں کا ایک وفد جموں کشمیر کے دورے پر ہے۔ فرناند دی ویرینیس اور احمد شہید کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے خدشے کا ذکر کرتے ہوئے انوراگ سریواستو نے کہا کہ اس طرح کے اندیشے بے بنیاد اور بے سروپا ہیں، کیونکہ جموں کشمیر میں نئے قانون اقامت کے تحت جاری کیے گئے سرٹیفکیٹس کی بھاری تعداد ان لوگوں نے حاصل کی ہے جن کے پاس ریاست کے پشتنی یا حقیقی باشندے ہونے کے سرٹیفکیٹ پہلے سے موجود تھے۔ ترجمان نے کہا کہ ان ماہرین کا یہ اخباری بیان معروضیت اور غیر جانبداری کے ان کثیر اصولوں کی نفی کرتا ہے جن کا تعین خود اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے کیا ہے اور جن پر عمل کرنا ان کا فرض ہے۔ بھارتی ترجمان نے کہا کہ ہمیں یہ توقع ہے کہ خصوصی نمائندے ان کے زیر غور امور پر زیادہ بہتر سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور نتائج پر پہنچنے میں اتاولے پن کا مظاہرہ کرنے اور اخباری بیانات جاری کرنے سے اجتناب کریں گے۔ خصوصی نمائندوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ریاست جموں کشمیر اس کے عوام کی نسلی، لسانی اور مذہبی شناخت کے احترام کے لیے خصوصی خود مختاری کی ضمانتوں کے ساتھ قائم کی گئی تھی اور ریاست کی خود مختاری کے خاتمے اور نئے قوانین کے نفاذ کے فیصلے سے وہاں مقامی آبادی کی سیاسی شراکت داری کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار اور زمین کی ملکیت سمیت اہم امور میں ان کے ساتھ امتیاز برتا جا سکتا ہے۔ کیا اس طرح کے بیانات بھارتی حکومت کی جموں کشمیر کے بارے میں آئندہ فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا نے وی او اے کو بتایا،
کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، لانگ ٹرم امپیکٹ رہتا ہے، کم از کم یہ یہاں کے لوگوں کو ایک کانفیڈنس بنتی ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا پر بھی دباؤ رہتا ہے کہ یہاں کے حالات پر دنیا کی نظر ہے اور یہ ایک ریفرنس پوائنٹ بنتا ہے، جو بعد کے لوگ بھی ہیں، موبلائزیشن ہوتا ہے باہر وغیرہ، ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو ہے
ادھر جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائے صدر مقام سری نگر کے برزل علاقے بازار میں ایک مسلح شخص نے AK-47 بندوق سے فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ دونوں پولیس اہلکار جن کی شناخت سہیل احمد اور محمد یوسف کے طور پر کی گئی ہے، اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اس سے پہلے حفاظتی دستوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو جنوبی ضلع شوپیان میں پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جمعے کی صبح وسطی ضلع بڈگام کے بیرو علاقے میں بھی اسی طرح کی ایک جھڑپ ہوئی جس میں ایک اسپیشل پولیس آفیسر ہلاک اور ایک پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ میں وفاقی امداد جمعرات کے روز ٹیکسس سمیت ان تمام ریاستوں میں پہنچنا شروع ہو گئی جہاں 1 ملین سے زیادہ لوگ سردیوں میں آنے والے طوفان میں ریاستوں کے آزاد پاور گرڈ اسٹیشن فیل ہونے کی وجہ سے بجلی اور پانی کی سہولتوں سے محروم ہو گئے۔ الاباما اور لوزیانا میں بھی وسیع علاقے میں بجلی بند رہی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ ٹیکسس کے لوگوں کی امداد کے لیے اپنا ہر اختیار استعمال کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ہوم لینڈ سیکورٹی ایڈوائزر لیز شیئر وڈ رینڈل نے بتایا کہ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی یا فیما نے ہسپتالوں اور واٹر سپلائی کی تنصیبات کے لیے فیول سمیت 7,29,000 لیٹر پانی، 60,000 کمبل اور 2,25,000 کھانے فراہم کیے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور اگر ٹیکسس، اوکلاہوما اور دیگر ریاستوں کے گورنروں نے درخواست کی تو وہ مزید امداد بھی روانہ کریں گے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے مقامی عہدیداروں کی ہدایات پر عمل کریں اور محفوظ رہیں۔ امریکہ میں کانگریس کے ڈیموکریٹس نے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر امیگریشن کا ایک ایسا بل متعارف کروایا ہے جو ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم 11 ملین تارکین وطن کے لیے 8 سال کے عرصے میں امریکی شہریت حاصل کرنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ اس بل سے صدر بائیڈن کی امیگریشن کی ان ترجیحات کی عکاسی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنا منصب سنبھالنے کے پہلے دن واضح کر دی تھیں۔ ان میں ویزوں میں اضافہ، سائلم کی درخواستوں کو پروسیس کرنے کے لیے فنڈنگ اور جنوبی سرحد پر نئی ٹیکنالوجی کی تنصیب شامل ہے۔ تاہم اشروں اس طرح قانون سازی میں ناکامی کے بعد اب اس بل کی حامی اور خود صدر بائیڈن اسے مرحلہ وار مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کو کہا کہ امریکی فوج ایران کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں اپنی فوج کو واضح ہدف بننے سے بچانے کے لیے سعودی عرب میں فال بیک اڈوں کی تلاش میں ہے۔ مشرق وسطی کے دورے کے دوران امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینت مکینزی نے کہا کہ وہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نئے اڈوں کی تلاش نہیں کر رہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان موجودہ اڈوں کو بند کیے بغیر اپنی صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ خطرے کی صورت میں دوسرے اڈوں تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کوئی بھی ہوشیار فوجی منصوبہ ساز اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ مخالفین کے لیے ان کو نشانہ بنانا مشکل ہو جائے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے سعودی عرب کے مغربی صحرا میں بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے منصوبوں کے بارے میں اطلاع دی تاکہ امریکی فوج ایران کے ساتھ جنگ ہونے کی صورت میں بہتر دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ گزشتہ برس کے اختتام پر امریکی فوج نے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس نمتس کو علاقے میں تعینات کیا تھا اور اس علاقے کی نگرانی کے لیے 2B-52 بمبار طیاروں کو بھی وہاں رکھا تھا۔ اس مظاہرے کا مقصد تہران کو اعلی ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے موقع پر امریکی فوجیوں پر کسی بھی طرح کے حملوں سے روکنا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جمعرات کو کہا کہ وہ یورپی یونین کے زیر اہتمام ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے تیار ہے تاکہ سفارتکاری کو موقع دیا جا سکے۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے متاثر صرف 4% افراد زیر علاج ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 1272 متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,67,261 ہو گئی، جن میں سے 12,488 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5,30,597 صحت یاب ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24,476 افراد زیر علاج ہیں، جو مجموعی متاثرہ افراد کے 4.2% بنتی ہے۔ ملک بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی نشاندہی کے لیے 85 لاکھ سے زائد ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہیں۔ اور آئیے مزید خبریں پیش کرتے ہیں سدرا ڈار کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے صحت سے متعلق ادارے یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC کی جانب سے جمعرات کے روز اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ 2020 کے نصف اول کے دوران امریکی شہریوں کی اوسط عمر 1 سال گھٹ گئی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا موقع ہے کہ امریکی شہریوں کی اوسط عمر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جنوری تا جون 2020 کے CDC کے نیشنل سینٹر فار ہیلتھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق سب سے زیادہ متاثر اقلیتیں ہوئیں۔ سیاہ فام امریکیوں کی اوسط عمر میں 3 برس کی کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ ہسپانوی امریکیوں کی اوسط عمر میں 2 برس کی کمی ہوئی۔ طبی حکام کے مطابق یہ اعداد و شمار کورونا وائرس کے عالمی وبا سے ہونے والے نقصان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اعداد و شمار منشیات کے استعمال، قلبی امراض اور وبا کے پھیلاؤ سے پھیلنے والی دیگر بیماریوں کی اموات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ CDC کا ادارہ اوسط عمر کا تعین آج پیدا ہونے والے بچے کی اوسط عمر سے کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے نصف اول کے بعد امریکیوں کی اوسط عمر 77.8 برس تھی، یہ اوسط 2019 میں 78.8 برس تھی۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں مردوں کی اوسط عمر 75.1 برس جبکہ خواتین کی اوسط عمر 80.5 برس ہے۔ ادارے کے مطابق اس سے پہلے امریکیوں کی عمر میں ڈرامائی کمی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوئی تھی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اب امریکی اتنی ہی اوسط عمر پا رہے ہیں جتنی 2006 میں اوسط تھی۔ امریکہ میں اوسط عمر 20ویں صدی کے دوران تسلسل سے بڑھتی رہی ہے، جو کسی بھی ملک کی آبادی کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ 2020 امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز سال تھا، جس میں 30 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جیسے ہی عالمی وبا ختم ہوگی، اوسط عمر میں کمی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی سطح دوبارہ سے بلند ہو جائے گی۔ حالیہ اندازوں کے مطابق کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو کورونا ویکسین سب سے آخر میں ملے گی۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کے مطابق امریکہ میں کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو کورونا ویکسین شاید اپریل کے آخر میں جا کر لگے گی۔ ان میں سے ایسے طلبہ کو استثنا حاصل ہوگی جن کا تعلق یا تو طبی شعبے سے ہو یا انہیں کینسر یا امیونو ڈیفیشنسی جیسا مرض لاحق ہو۔ امریکی ادارے نیشنل اکیڈمکس اینڈ سائنسز، انجینئرنگ اینڈ میڈیسنز کے لگائے گئے ایک تخمینے میں، جس میں دیکھا گیا کہ آبادی کے کس طبقے کو کب ویکسین دی جائے گی، نوجوانوں کو ترجیحی لسٹ میں سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔ اس تخمینے میں بڑی عمر کے افراد یا ایسے افراد جنہیں طبی پیچیدگیاں لاحق ہیں ترجیحی فہرست میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ تخمینہ امریکہ کے وبائی امراض کے ادارے سی ڈی سی کے ہدایت پر لگایا گیا اور اس پر عمل ریاست کی جانب سے کیا جائے گا۔ امریکہ میں طلبہ چاہتے ہیں کہ کالج کیمپس جلد از جلد کھل جائیں تاکہ فردن کلاس لی جا سکے۔ امریکہ میں اب تک 1900 سے زائد کالج اور یونیورسٹیوں میں 400,000 سے زائد طلبہ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 90 طلبہ کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ ابھی تک کورونا وائرس کی ویکسین 65 برس سے زائد عمر کے افراد کو مل رہی ہے، اور جب ویکسین کی خوراکیں دستیاب ہوں گی تو نوجوانوں کو بھی ویکسین دی جانے لگے گی۔
اور امپیریل کالج لندن کی طرف سے جمعرات کو شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ میں کووڈ 19 انفیکشن کی شرح خاص طور پر لندن میں گزشتہ ماہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ افریقہ میں کووڈ 19 سے ہلاکتوں کی تعداد 100,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس برے عزم کو پینڈیمک میں اس کے اقدامات کی وجہ سے سراہا جا رہا تھا، مگر اب وہاں کرونا وائرس دوبارہ پھیل رہا ہے اور میڈیکل آکسیجن کی سپلائی اکثر کم ہو جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کا ویریئنٹ غالب آتا جا رہا ہے اور ویکسینیشن کی کوششوں کے لیے چیلنج پیدا کر رہا ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے ایک اور خبر آپ کو سنائیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا تحقیقی روبوٹ پرسویرنس بحفاظت مریخ پر پہنچ گیا ہے اور اس نے مریخ کی سطح سے ایک تصویر بھی زمین پر بھیجی ہے۔ مشن کی کامیاب لینڈنگ سے امریکی خلائی ادارے کو ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ناسا اب تک اپنے 10 میں سے 9 تحقیقاتی مشنز کو کامیابی سے مریخ پر اتار چکا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک تہنیتی پیغام میں کہا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ سائنس کی طاقت اور امریکیوں کی ہنر مندی کے ساتھ کچھ بھی امکانات کے جہاں سے باہر نہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں پیش کریں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اب تک کرونا وائرس ویکسینز کی دنیا بھر میں تقسیم غیر منصفانہ رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوٹرس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسینز کی تقسیم انتہائی غیر منصفانہ رہی ہے، اور اب تک صرف 10 ممالک نے 75% ویکسینز اپنے شہریوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ گوٹرز نے بدھ کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جمعے کو G7 کے ترقی یافتہ ممالک کورونا وائرس کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ برسلز میں مقیم سینئر تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ G7 کے ممالک امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کورونا وائرس ویکسینز پر اپنا قائدانہ کردار ادا کریں۔
ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 120 ممالک جو ہیں گوٹیرس نے کہا ہے ان کو جو ہے وہ ایک ڈراپ بھی نہیں ملا ہے ویکسین کا، اور 10 ممالک جو ہیں وہ 75% استعمال کر چکے ہیں۔ جو یہاں کے امیر ترین ممالک ہیں، یورپی یونین کو ہی دیکھ لیں آپ، انہوں نے تقریباً جو ہے ساری ویکسین سیکیور کر لی ہے، وہ 950 ملین۔ جو بائیڈن خطاب کرے گے G7 سے، انہوں نے گوٹیرس نے ان سے بھی کہا ہے کہ وہ اس مومنٹم کو ڈیولپ کریں اور پیسوں کا بھی انتظام کریں، ڈسٹریبیوشن کا بھی انتظام کریں۔
آپ کے خیال میں صدر بائیڈن G7 کے ممالک کی کس طرح حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ ہر ملک کے مفاد میں ہے کہ کوویکس کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی مدد کی جائے؟
G7 جو ہے وہ سرمایہ دار دنیا ہے، اس کو اس بات پہ کنوینس کرنا کہ اس پینڈیمک کا مقابلہ گلوبلی ہوگا، اور یہی ایک سب سے بڑا محرک ہوگا خود سرمایہ دار دنیا کے لیے اور رچ دنیا کے لیے کہ وہ اس پینڈیمک کے تدارک کے لیے ان ممالک میں بھی ڈسٹریبیوشن کا ایک منصفانہ نظام بنائے کہ کوئی بھی علاقہ دنیا کا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کووڈ کا خطرہ موجود رہے گا اور اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔
یہ تھے یورپ میں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی۔ دوسری طرف پاکستان کے HEJ انسٹیٹیوٹ سے منسلک پروفیسر رضا شاہ، جنہوں نے کرونا وائرس ویکسینز کے آزمائش کی نگرانی کی ہے، کہتے ہیں کہ ویکسینز کی طلب اتنی زیادہ ہے کہ لوگ باہر ملک سے جا کر لگوا رہے ہیں۔
جی، اس وقت تو یہ ہے کہ
پاکستان زیادہ تر چائنا پہ ریلائی کر رہا ہے اور ایسٹرازینیکا کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے, تو چائنا نے کچھ تقریباً 7 لاکھ ویکسین پاکستان کو دی ہے. وہ سائنوفارم کمپنی کی وہی ویکسین ہے جس کی میں نے ہی کلینکل ٹرائل پاکستان میں لیڈ کی تھی. تو اس میں سے 5 لاکھ جو ہے ہیلتھ ورکر کے لیے تھے اور کوئی 2 لاکھ ویکسین جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے. باقی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ دبئی زیادہ تر جا کے وہاں ویکسینیشن کر کے اور پھر واپس آ رہے ہیں.
تو اس وقت غالباً کوویکس نے 2.4 بلین ڈالرز مختص کیے ہیں تاکہ ترقی پذیر ممالک کو ویکسینز فراہم کیے جائیں. آپ کے خیال میں کورونا وائرس کا عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے G7 ممالک کو اور کیا کرنا چاہیے؟
میری تو توقعات جو امریکہ سے ہے وہ اور یا جو دوسرے ڈیولپ کنٹریز سے ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے دو چیزوں پہ توجہ دے دے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے ان کی ماسکل پروڈکشنز اور یہ ان کے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ٹرانسفر کر لے کہ وہاں پہ ان میں مدد کر لے کہ وہاں پہ پروڈکشن سٹارٹ ہو اور وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ایکولی ہو. اور جو دوسری امپورٹنٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف دا ویکسین ہے جس کو سپلائی چین مینجمنٹ کہتے ہیں یہ ایک ہونی چاہیے.
یہ تھے پاکستان میں ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ سے منسلک پروفیسر رضا شاہ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ لبنان میں احتساب اور اصلاحات کے لیے لبنان کے لوگوں کے جاری مطالبات کی حمایت کرتا ہے. 4 فروری کو لقمان سالم, جو ایک سرگرم کارکن تھے اور جنہوں نے جرات کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی اور عوامی شراکت کی وکالت کی تھی, جنوبی لبنان میں اپنی کار میں مردہ پائے گئے. انہیں 5 مرتبہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. امریکہ لقمان سالم کے ظالمانہ قتل کی مذمت کرتا ہے. مسٹر سالم ایک پبلشر اور دستاویزی فلم ساز تھے اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے, جنہوں نے لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے پرتشدد ہتھ کنڈوں کے خلاف آواز بلند کی. لبنان میں امریکہ کی سفیر ڈورتی شے نے ان خطرات کی جانب جن کا انہیں سامنا تھا توجہ مبذول کرائی. لقمان سالم نے سر عام اور نجی طور پر بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بہادری کے ساتھ انصاف, احتساب اور لبنان میں قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد میں مصروف رہے. وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے مسٹر سالم کی ہلاکت کو ایک گھناؤنا قتل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ اور ناقابل قبول بات ہے کہ قانون کی حکمرانی میں رکھنا ڈالنے یا آزادی اظہار اور سرگرم شہری سرگرمیوں کو دبانے کے لیے تشدد, دھمکیوں اور ہراساں کرنے کے طور طریقے اختیار کیے جائیں. ہم لبنانی عہدیداروں پر, جن میں عدلیہ اور سیاسی رہنما شامل ہیں, زور دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلا تاخیر اور کسی استثنا کے بغیر جواب دہ ٹھہرائیں جو اس قسم کی بہیمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. لقمان سالم کی لاش 4 اگست 2020 کے اس خوفناک واقعے کے بعد پائی گئی جب بیروت میں ایک دھماکے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے. ملک میں اس دھماکے کے بارے میں تفتیش اس مہینے دوبارہ شروع ہوئی ہے. یہ ضروری ہے کہ لبنان کی عدلیہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کر سکتی ہے. ایک مشترکہ بیان میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ژان لی ایڈرائن نے لبنانی عوام کے لیے اپنے ملکوں کی جانب سے مکمل اور غیر مبہم حمایت کا اعادہ کیا, جن میں صحت, تعلیم, ہاؤسنگ اور دوسرے شعبوں میں فوری اعانت مہیا کرنا شامل ہے. تاہم دونوں عہدیداروں نے کہا کہ فرانس اور امریکہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ دھماکے کی وجوہات کی تفتیش کے نتائج فوری طور پر سامنے لائے جائیں گے. وزیر خارجہ بلنکن اور وزیر خارجہ لی ایڈرائن نے مشترکہ بیان میں لکھا ہے کہ اس المناک واقعے کے 6 مہینے پورے ہونے کے بعد لبنان میں تمام متعلقہ افراد پر اس بات کے لیے اہم اور فوری نوعیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے ایک معتبر اور بااثر حکومت کے قیام کے لیے اور لبنان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ضروری اصلاحات پر عمل درآمد کی خاطر کر رکھے ہیں۔ اس قسم کے ٹھوس اقدامات فرانس، امریکہ اور ان کے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کی اس معاملے میں دلچسپی کے لیے بدستور نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تاکہ لبنان کو طویل المیاد طور پر بنیادی ڈھانچے کے ضمن میں اضافی اعانت مہیا کی جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔